ہر چیز امداد کر سکوں. اپنا قرض ادا کرنا پہلی ذمہ داری ہے اور ہر چیز امداد کرنا سامنے سیکنڈری ذمہ داری. اگر کسی کپڑے پر مٹی لگ جائے تو کیا اس میں نماز آئے گی یا نہیں؟ اگر کسی کپڑے پر مرضی لگ جائے تو اس میں نماز آئے گی یا نہیں؟ اگر کسی کپڑے میں مرضی, اگر سوال یہی ہے تو میں جواب کرتا ہوں, مرضی تقریباً وہی ہے جیسے پیشاب کا قطرہ. اگر پیشاب کا قطرہ کسی کپڑے پہ لگ جائے تو نماز آئے گی یا نہیں؟ جواب, اگر وہ اتنا ہے جتنے لوہے کا روپیہ ہوا کرتا ہے, اگر اتنا ہے تو پھر اس کپڑے میں نماز نہیں آئے گی, اور اگر اس سے کم کم ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو گئی, اور اگر ہمیں ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو بہتر ہے اس کو دھو لیں اور اس کا بھی نماز پڑھیں. مرضی ایسا ہی ہے جیسے پیشاب کا قطرہ. اگر یہ مرضی ایک روپے سے کم کم ہے تو پھر معاف ہے, اگر اس میں نماز پڑھی گئی وہ نماز ادا ہو گئی, اگر ابھی نہیں پڑھی ہے بہتر ہے اس کپڑے کو دھو لیں, اور اگر ایک روپے سے زیادہ ہے تو پھر نماز پڑھ نہیں سکتے, اگر پڑھی ہے تو یہ نماز دوبارہ پڑھی ہو, اور اگر نہیں پڑھی ہے تو کپڑا لازمی دھونا پڑے گا. اگر یہ مرضی کا سوال ہے تو جواب ملا سکتا ہے. اگر کوئی انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور غیر اختیاری خیالات آتے ہوں جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے دین بہت دور چلا جاتا ہے اور اسے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں آتی ہے, سارے خیالات تک محدود ہے, اس کے بارے میں کچھ نصیحت کیجیے. ایک مومن کے لیے جو طرح طرح کے سہارے ہیں, ان سہاروں میں سے ایک سہارا ہے تقدیر. تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام کا ون ہاف انسان کے ہاتھ میں ہے اور سیکنڈ ہاف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے, آدھا میرے ہاتھ میں رکھا آدھا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ کام مکمل تب ہوگا کہ جب میرا جو ہاتھ ہے وہ بھی ٹھیک اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ بھی اس کے ساتھ. ایک آدمی بیمار ہو گیا, ہمارا کام ہے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا, اچھا علاج کرانا, صحیح ڈائگنوز ہو جائے, صحیح دوائی مل جائے, اس کا علاج, اس کا پرہیز چلتا رہے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ سارا علاج کامیاب ہوگا یا نہیں, شفا ملے گی یا نہیں, یہاں تک اللہ کے ہاتھ. ہمارا کام ہے محنت کرنا, محنت کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا اتنی محنت کریں گے, اس کے بعد پھر پاس ہو جائیں, اور پاس ہونے کے بعد پھر ہم کو ڈگری مل جائے, اور اس ڈگری کے نتیجے ہم کو جاب مل جائے. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, قدم قدم پر جہاں جہاں ہم محنت کریں گے وہاں کریں گے, اور آگے چل کر کے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقدر میں نہیں ہوگا تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. ایمان تقدیر کا مطلب یہ ہے سارا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ نے آدھا اپنے ہاتھ میں رکھا آدھا ہمارے ہاتھ, سارا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بیٹھے رہو تم چپ چاپ, سارا ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہم خود ہی کرتے رہیں گے یہاں سے, ایسا نہیں ہے. اور سارے انسان کے ہاتھ میں دے دیا, نہیں ایسا بھی نہیں ہے, اللہ نے آدھا اپنے ہاتھ میں رکھا آدھا آپ کے ہاتھ میں دیا. انسان کے ہاتھ میں ہے موسم کا انتخاب صحیح کرے, زمین کا انتخاب صحیح کرے, پھر صحیح طور پر بیج ڈالے, اور جیسے بیج ڈالنا ہوتا ویسے بیج ڈالے, اس کے بعد یہاں سے آگے کا کام جو ہے اللہ اپنے ہاتھ میں دیتا ہے. قرآن نے کہا کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا میں, کسان تم ہو یا میں, کاشتکار تم ہو یا میں, تم زمین میں بیج ڈالتے ہو آگے کیا کرتے ہو؟ آگے تو میں کرتا ہوں. انسانوں کو پیدا تم نے کیا یا میں نے؟ تم تو اتنا کرتے ہو, منی کا ناپا قطرہ عورت کے رحم میں پہنچا, اس کے علاوہ تم نے اور کیا کیا؟ آگے سارا میں کرتا ہوں, شکل میں بناتا ہوں, لڑکا اور لڑکی میں فیصلہ کرتا ہوں, اس کے سارے پاس میں پیدا کرتا ہوں, اس کو رائے مٹیریل کہاں سے پہنچانا ہے وہ سارا مجھے فیصلہ کرنا ہے, شکل کیسی بنانی ہے وہ سب چیزیں کیا بنانی ہے وہ بھی مجھے بنانی ہے, ناخن لگانا ہے وہ ناخن کیسے بنے گا اتنا سا, ٹھیک دانت نہیں بنانا ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, منہ کے اندر سوراخ رکھنا ہے سارا کا سارا, نو مہینے منہ بند ہے سوراخ سے بھی بڑا موجود ہے, یہ سارا میں کرتا ہوں, اور تم نے بنایا یا میں نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ آدھا کام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں آدھا انسانوں کے. ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم کسی کام کے کرنے کی جتنی بنیادی شرطیں ہیں وہ ساری کریں, اس کا اگلا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, اور جو ہی اگلا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہوا ہم کہیں گے ہمارا قصور نہیں, اللہ کا فیصلہ یہی تھا. قرآن میں ہے نا اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ, قرآن اس میں آگے جب تمہیں کوئی پریشانی آتی تو خدا کے فیصلے سے آتی ہے, اور کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں یہ اس لیے رکھا ہے اگر تمہیں کوئی چیز نہ ملی تو مایوس نہیں ہونا, کہنا خدا نے دی نہیں, اور اگر کوئی چیز مل گئی تو اتراما نہیں, کہنا خدا نے دی میرا کیا کمال ہے. جس لڑکے کا ذہن بہت تیز ہے وہ اکڑے نہیں, یہ کہے کہ میرا اس میں کوئی کمال ہے تو خدا نے دیا میرے بجائے اس کو بھی دے سکتا. جس کو اللہ نے جوانی اور خوبصورتی دی اس کو اکڑنا نہیں چاہیے, کیوں سور سور کے میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے, شکل اسی نے بنا دیا مجھ سے زیادہ اس کو بنا سکتا. خود اور زیادہ ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو یہ خوبصورتی میرے لیے بوال بن جائے, ایسا نہ ہو یہ ذہانت میرے لیے بوال بن جائے, ایسا نہ ہو میں بیزار کا ذریعہ بن جاؤں. خیر, تو ہم کسی کام کے لیے جتنی بنیادی شرطیں ہیں وہ کریں گے, اس کے بعد اللہ رضی اللہ کے حق میں ڈالیں گے. اور آپ کو معلوم دنیا میں خودکشیوں کی جب وہ رپورٹیں دیکھی جاتی ہیں تو سب سے کم خودکشیاں کون کرتے ہیں؟ مسلمان. اور وجہ ڈھونڈتے ہیں کیوں کرتے ہیں سب سے کم, کہ ان کے پاس تقدیر کا عقیدہ ہوتا ہے تو اور کو خودکشی نہیں کرنے دیتا. خطرناک موت کا حادثہ پیش آ گیا, تعزیت کرنے والے پہنچ گئے اور اخیر میں سب کہتے ہیں آپ کیا یوس تب یوس اجل دیکھو دوست کہتے ہیں آپ کیا بھائی. یہ آخری جملہ جو ہے انتہائی سہارے کا جملہ. لڑکے امتحان میں فیل ہوتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں امتحان میں فیل ہوتے ہیں, فیل ہونے کے بعد پھر کچھ خودکشیاں کرتے ہیں. خودکشی کرنے والوں کی لسٹ جو سامنے رکھی جاتی ہے زیادہ تر مسلم ہوں گے یا غیر مسلم؟
غیر مسلم.
تو مسلمان کو تو ناکامی ہوئی, اس کو کون روک رہا ہے؟ کہاں تقدیر کا عقیدہ اس کو روک دیتا ہے. اور جب یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی خودکشی کرتے ہیں, جیسے آج کل یہاں خودکشیاں ہوا کرتی ہیں. تو اس لیے ہم کسی کام کے ضروری آداب پورے کریں گے اور جو کچھ اس کے لیے کرنا وہ کریں گے, اس کے بعد کہیں گے نتیجہ ہے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے بہت سارے مرحلوں پر اللہ کے نبی نے بہت محنت کی, نتیجہ نہیں نکلا. علامت اس بات کی ہے کہ جب اللہ کے نبی کی محنت پر نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے تو ہماری محنت پر بھی کبھی نتیجہ نہیں نکلے گا. کوئی حرج نہیں. میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جو نے بہت زور لگایا تھا لیکن آخر میں میڈیکل کی سیٹ ان کو نہیں مل سکی, بہت مایوس تھے اور ہمارے سامنے تو اپنے آپ کو گالیاں دیں, تنہائی میں شاید اللہ تعالیٰ شانوں کو بھی گالیاں دیں. خیر ہے مجھے, میں کہا دیکھو تم کو اللہ نے بہت ذہین بنایا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ تم سے اس سے زیادہ کوئی بڑا کام لینا ہے. تم جو چاہ رہے تھے کہ میں بیماروں کا علاج کروں گا, مگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ اس سے زیادہ اچھا کام تمہیں لینا ہوگا. بہرحال ٹھیک, اس کے بعد پھر وہ دوسرے شعبے میں چلا گیا اور دوسرے شعبے میں چلے جانے کے بعد پھر اس وقت ایک عرب ملک میں صحرا کے اندر اس نے وہ جڑی بوٹیاں اگا دی وہاں جا کر کے, کہ وہاں کا ملک کہتا ہے سب سے بہترین انسان ہمیں مل گیا. کہ صحرا کے اندر اس نے ریگستان کو نخلستان بنا دیا, ریگستان کو اس نے چمرستان بنا دیا, تو طرح طرح کی جڑی بوٹیاں وہاں اگا رہا ہے وہ اور یہی کشمیر سے گیا. خیر تو خیر ایک دفعہ وہ فون کر رہے تھے, آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا فلا جگہ. میں نے کہا کیا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بس ریت سے ہم ساری چیزیں پیدا کر رہے ہیں. کہا اس دن تو ڈاکٹر نہ بننے پر بہت رو رہے تھے اور آج جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہاں صاحب پوری قوم کو نفع ہو رہا ہے یہاں سے وہاں کے مسلمان. اللہ کبھی کسی جگہ سے انسان کو اکھاڑتا ہے اور نہیں لڑنے دیتا ہے, دوسری جگہ اسے استعمال کرنا ہوتا ہے. اور وہاں اس لیے تقدیر کا عقیدہ اپنا کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لکھئی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مایوس نہیں ہونا اگر تمہیں کوئی چیز نہیں ملی اور اتنا نہیں اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی. تقدیر کا عقیدہ کتاب یہ مقدر میں تھی وہیں سے ملا ہے, میرا اپنا کچھ نہیں, کاہے کا پڑوں گا. اور اگر کوئی چیز نہیں ملی کہنا کہ صاحب وہاں سے فیصلہ نہیں ہوا تھا تو میں کیوں پریشان ہوں جو نہیں لکھا تھا. ایک صحابی نے دوسرے سے کہا آپ کو معلوم ہے میری بیوی کی وفات ہو گئی ہے کہ ہاں فلاں عورت کا شوہر بھی مر گیا ہے, آپ میری طرف سے جاؤ اس کے گھر والوں سے کہو کہ اس کا مجھ سے رشتہ کر دے. گئے وہ صحابی ان کے یہاں کہ میں آپ کے پاس سے رشتہ لے کر کے آیا ہوں. کن کا؟ فلاں صاحب کا. انہوں نے وہاں سے کہا صاحب اس کو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں, آپ اگر تیار ہوں تو آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایسا ہی ہوں تو کر دو. وہی رشتہ ہو گیا. رشتہ ہونے کے بعد پھر اب یہ سوچا ہے ہمیں کیا جواب دے, بولے اس کو کیا جا کر کہوں گا, پھر آپ کو مجھے نہیں دکھانا ہے. اب بہت دن ہونے کے بعد پھر ایک دن وہ ملے, آپ کہاں بھائی آپ کہاں ہیں؟ جی یہی ہوں. بہت دن ہو گئے نظر ہی نہیں آئے. ہاں بس کیا مشغولیت ہے کہاں؟ پھر ایک کام آپ کو دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کیا بتاؤں کیا ہوا, شرمندگی کی بات ہے, مجھے معاف کر دو آپ. کہہ لگے کیا؟ کہہ لگے بس معاف کر دو بعد میں بتاؤں گا. کہہ لگا نہیں آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کہہ لگے بس مجھے پہلے معافی دے دو, پہلے وعدہ کرو معاف. کہہ لگا یہ بتائیے نا کیا ہو گیا. اس نے سوچا شاید یہ یاد ہی نہیں رہا, اس کو جانا تو اسی کی معافی مانگ رہا ہے. کہہ لگا نہیں اب دیکھیں بس کیا بتاؤں, میں نے جا کر آپ کی بات ان سے کہی اور انہوں نے وہاں سے کہا بھائی ان کو تو ہم رشتہ نہیں دیں گے, کچھ رکاوٹیں تھیں اس میں, آپ سے اگر آپ تیار ہوں تو ہم آپ کو رشتہ دیں. تو میں نے کر لیا رشتہ, آپ کو جواب نہیں دے پا رہا. انہوں نے کہا استغفر اللہ یا آپ مجھے معاف کر دو. کہہ لگا نہیں غلطی تو میں کر رہا ہوں, میں اپنے کہہ لگا آپ کی معافی کا کیس نہیں, معافی تو مجھے مانگنی ہے آپ. کہہ لگا کیوں؟ کہہ لگا رکھ دے گا مجھے معاف کر دو آپ. کہہ لگا کیوں؟ کہہ لگا میں تو بہت بڑا جرم کر رہا تھا. لگا کیوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم تھا اس کا نکاح تمہارے مقدر میں ہے, میں تمہارے مقدر پیچھے دوڑ رہا تھا, بس جرم کر رہا تھا میں, اسی کی معافی دے دو مجھے آپ. یہ عقیدہ تقدیر. بس عقیدہ تقدیر مضبوط ہوگا تو اس طرح کی مایوسوں کا سامنا نہیں ہوگا. کہا کافر اور مرتد میں فرق بتائیے. جس انسان نے کفر کے الفاظ کہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جس انسان نے کفر کے الفاظ کہے کہنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. بھولنے سے زبان سے کفر کا لفظ نکل گیا اس کو احساس ہوگا خود تو مجھ سے زبان سے یہ لفظ نکل گیا, وہ پوچھے گا. پوچھنے کے بعد اس کے بعد کبھی تو یہ بتایا جاتا ہے آپ دوبارہ کلبہ پڑھو, وہ لفظ دیکھنا ہوتا ہے لفظ کیا کہا ہے. اور کبھی کہا جاتا ہے نہیں نہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس توبہ کرو یا اللہ آئندہ ایسا نہیں کہوں گا. اور اس کی مثال میں بتاتا ہوں, بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے, کہا لگا یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے ہم پہلے کافر تھے اور پرانی باتیں کبھی زبان سے نکل جاتی ہیں کیا, تو ہم کھٹ سے کہتے ہیں قسم ہے اس ذات اور اس ذات کی اور مسلمان ہونے کے باوجود کہتے ہیں. تو حضور اب کیا کریں ہم, وہ پرانی زبان عادت ہے اگر نکل جاتا ہے ذات اور اس ذات کی قسم, حضور فرمایا کوئی بات نہیں بس اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کافی ہے. من قال والله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى وكامل فليتصدق. خیر تو زبان سے نکل گیا پھسل گیا تو اس نے توبہ کرنی, اور کبھی جب بہت جان بوجھ کر چاچی بولتا ہے اس وقت کبھی کہتے صاحب کلمہ دوبارہ پڑھو, نکاح اگر ہوگا تو دوبارہ بیوی سے نکاح کرو اور توبہ کرو کریے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر بول رہا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو سننا پڑتا ہے بھائی کیا وجہ ہو رہی ہے یہ جان بوجھ کر کفر کا کلمہ اختیار کر رہا ہے. اگر تو کہیں کنفیوژن ہو تو کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی تو رکاوٹ, اور اگر کہیں لالچ ہوگا تو لالچ کا علاج بہت مشکل ہے, وہ آسان نہیں ہے. یہ تو ہے کو, اور اگر جان بوجھ کر اگر کرے گا اس کے بعد پھر جو آدمی جان بوجھ کر اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی طرف چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مرتد. اور جو آدمی ماں کے پیٹ سے ہی اس حال میں آیا ہے کہ کافروں کے ماحول میں اس نے بچپن گزارا اور جو ہے بڑا ہو گیا تو ویسا ہی وہ بن گیا, چاہے ہندو چاہے وہ عیسائی چاہے یہودی چاہے اور ہو گیا, اس کو کافر کہتے ہیں. کافر کے معنی جو ہمارے دین کے اصولوں کو نہ ماننے والا ہو اس کو اسلام نے کہا یہ کافر ہے, یعنی انکار کرنے والا. اس نے انکار کیا خدا کی ذات کا, اس نے انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس نے انکار کیا ہے آخرت کا, اس نے انکار کیا دین اسلام کا, تو اس کو کافر کہتے ہیں. تو مرتد و کافر میں فرق کیا ہوتا ہے, اسلام سے جو آدمی واپس چلا جائے وہ مرتد ہے, اور جو اسلام سے واپس نہیں چلا جائے بلکہ پہلے سے ہی وہ اسی حال میں ہے تو سب کو کافر کہا جاتا ہے. مرتد کے لیے اسلام سخت سزا ہے, اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور کافر کے لیے کوئی سزا نہیں. کافروں کا معاملہ یہ ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں, بلکہ کافروں کی قسمیں الگ الگ کی گئی ہیں اسلام میں. ایک کافر وہ ہے کہ ملک بھی انہیں کا ہے اور مسلمان ان کے ملک میں رہ رہا ہے. ایک کافر وہ ہے جو ملک مسلمانوں کا ہے اور یہ کافر ہمارے ملک میں رہ رہا ہے. صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد پریشان ہو کر کے مکہ سے ملک حبشہ چلے گئے, حبشہ کافروں کا ملک تھا, چند صحابہ وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا رو آپ ہمارے ملک میں کوئی آپ کو ستائے گا نہیں. تو مسلمان کافروں کے ملک میں جا کر کے بس گئے اور کافر کا ملک تھا تو ایک کافر وہ بھی سامنے ہے. اور ایسا بھی ہے کہ ملک جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور کافر آ کر کہتا ہے ہم یہاں رہیں گے, جیسے مسلم ممالک میں بے شمار غیر مسلم بستے ہیں. تو وہاں دیکھنا ہوتا ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیا ہیں, وہاں کا قانون کیا ہے, اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا. قرآن میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم ان تبروہم. اللہ نے کہاں تمہیں منع کیا ہے ان کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جن کافروں نے تمہیں نہ تمہارے دین کو نقصان پہنچایا, نہ تم پر ظلم کیا, نہ تم کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تم ان کے ساتھ انصاف کرو. کس نے منع کیا؟ اللہ نے تو نہیں منع کیا, قرآن کی طرف ہے. لیکن اس میں کچھ باریکیاں اور بھی ہیں, ان باریکیوں کو سمجھنا آسان ہے. بہرحال کافر کا معاملہ یہ ہے کہ کافر کو جینے کا حق ہے ہمارے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ جی سکتے ہیں, مگر یہ کہ اس کے اثرات نہیں لینے ہیں. اور مرتد کو جینے کا حق نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ سنگین جرم کیا. جس نے چکھا ہی نہیں اس نے قبول نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں. جس نے چکھا اور چکھا کے پھر واپس چلا گیا وہ تو ظالم اور بہت سنگین جرم کیا. اس لیے مرتد کی سزا اسلام میں سیدھے کتاب اس کے سامنے دوبارہ اسلام پیش کرو, دوبارہ اسلام پیش کرو, چوبارہ اسلام پیش کرو, کوئی کنفیوژن ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرو, اور کہو کہ اگر آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو آپ کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. جس زمین پر تم نے خدا کو مان کر آگے میں کہتا ہوں میں خدا کو نہیں مانتا, نبی کو مان کر دیکھا تو میں نبی کو مانتا, تمہیں زندگی یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. اگر سوال آپ کا ہے اگر وضو کے وقت خون آئے اور جماعت کھڑی ہو تو کیا شرعی احکام ہے؟ وضو کے وقت خون آئے عام طور پر مسوڑوں سے آتا ہے. جب آپ وضو کریں گے, جب آپ کلی کریں گے تو دیکھیں گے تھوک میں سرخی زیادہ ہے یا سفیدی. اگر سرخی زیادہ ہے تو خون آ رہا ہے, اور اگر سفیدی زیادہ ہے تو خون ہے مگر یہ معاف ہے. اگر سفیدی زیادہ ہے اب آپ اسی حال میں وضو کریں اور وضو کر کے جائیں اور نماز میں کھڑے ہو جائیں, اور اگر سرخی زیادہ آ رہی ہے تو پھر وضو تب تک کرتے رہیں, کلی تب تک کرتے رہیں جب تک سرخی ختم نہ ہو جائے, وہاں جمع چھوڑ جائے تو چھوڑ جائیں. یہ تو ہے بازی بھی, لیکن اگر آپ کا معمول یہی ہے جب بھی آپ کلی کرتے ہیں جو ہی وہاں کرتے ہیں فوراً کھونا رہتا ہے, آپ کے لیے پھر کیا ہوگا, یا تو نماز سے اتنا دیر پہلے وضو اسٹارٹ کیجیے کہ آپ جمع پکڑ سکیں, اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے آپ کلی نہ کریں, اور اگر کلی کر کے پھر منہ میں پانی ڈالیں اور آہستہ سے منہ میں بھنائیں اور پانی باہر نکال دیں, نہ دانتوں کو انگلی رگڑیں نہ مسواک کریں تاکہ آپ جمع پکڑ سکیں گے, اور اگر اس پانی ڈالنے سے بھی خون آنے کا خطرہ ہے تو پھر کلی نہیں کرنی چاہیے, صرف ناک میں پانی ڈالیں اور چہرے کو دھوئیں اور وضو پورا کر کے پھر نماز میں شامل ہو جائیں. اس طرح سے نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی. یہ سوال جو بیچ میں نے گفتگو کے دوران عرض کیا, بہت سارے نوجوانوں کو یہ سوال پیش آتا رہتا ہے کہ جی ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں. انسانوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں, ایک وہ کہ انسان برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس وقت شیطان کو برے خیال آنے کی ضرورت نہیں, وہ تو برائیوں کے گڈھے میں پڑا ہوا ہے, تو اس کو کیا برے خیالات لانے ہیں, خیالات لانے تھے تب جو برائی کرانی تھی, یہ تو کر رہا ہے برائی, اب اس کو کیا برے خیال لانے, اس کو برے خیالات کا ٹیک ہوتا نہیں, اور اگر برے خیالات کا ٹیک ہوتا ہے تو اس کو پتا بھی نہیں چلتا, اس کا کیس الگ ہے. دوسرا وہ لڑکا یا وہ آدمی جو برائی سے نکل کر دینداری کی طرف چلنے لگا, تو اب صاحب یہ تو چل پڑا ہے ادھر کو, اس لیے اب اس کو اٹیک کرنے ہیں, اٹیک کرنے ہیں, کبھی خدا کے متعلق برے خیالات پتا نہیں خدا ہے بھی یا نہیں, کبھی حضور کے متعلق برے خیالات آئیں گے پتا نہیں تھے بھی یا نہیں, اور کیا ضروری ہے ہم اس کیا برا خیال آئے گا کچھ پتا نہیں چلتا. ایک نوجوان لڑکے نے مجھے فون کیا اور شاید رات کے 2:30 بج رہے تھے, کیا لگے جی بس میں بہت اضطراب میں ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں آپ اتنی رات میں نے آپ کو فون کیا, تو کیا ہے خیال لگا مجھے دل میں ایسا برا خیال آ رہا ہے کہ میں عشاء سے لے کر اب تک اپنے سر کو دیواروں میں مارتا ہوں یہ خیال مگر نکلتا رہی مجھے, اچھا بڑا خیال آ رہا کہہ لگا میں کہہ بھی نہیں سکتا اس کو, کیا بتاؤ کہہ لگا جی بس کہہ نہیں سکتا, تو میں نے کہا تم کو خوشی ہے آپ کو, کہہ لگا میں کہہ رہا ہوں میں دیوار میں سر مارتا ہوں, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ بہت مبارکبادی کی بات ہے, یہ جو تم سر مار رہے ہو یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے, سر میں مارتے خوشی محسوس کرتے تب تھی خطرے کے بعد خیال, تو کچھ دنوں کے بعد اس وہ پھر فون کر رہا ہے آج بتاؤ خیال خان کہہ لگا جی ختم ہو گیا اب نہیں آتا, وہ کیا خیال تھا, اس نے عجیب بات بتائی, کہہ لگا جی میرے دل میں خیال آتا اگر آج کے زمانے میں حضرت فاطمہ ہوتی اور میرا ان سے رشتہ ہوتا تو کہتا, اب کبھی نہ ہو گئی کہا یہ مجھے اٹیک ہو, میں چاہتا ہوں خدا یہ کیا میں سوچ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو خیر برے خیالات کا اٹیک ہوگا, اس وقت کیا کرنا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا بالله, خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے نمبر ایک. اب آپ کہتے ہیں لاہور پڑھنے سے کیا ہوگا, یہ لاہور پڑھنے سے کیا ہوگا, یہ پڑھتے رہیے پھر دیکھیں کیا ہوگا. جواب اس کا اگر میں آدمی کہے گا مجھے سر میں سخت درد ہے اور اس کا کم خیال ہی ہے, یا تو ڈاکٹر کہے گا اس کو دباؤ, ڈاکٹر نے کہا بہت اچھا گھبرانے کی بات ہے میں یہاں سوئی لگا دیتا ہوں, وہ کہتا تھا یہاں سوئی لگانے سے یہاں کیا ہوگا, کہہ رہے کیا ہوگا تم دیکھو ابھی, تو وہاں ترنڈ کریں گے جناب آپ جو کہیں گے وہ درد ہے یہاں سوئی لگا رہا ہے یہاں, اور یہاں زیادہ خطرہ ہوگا پھر اور نیچے سوئی لگا, تو صاحب یہاں سوئی لگا رہے ہیں درد مجھے کہیں اور ہے, کہہ رہے صاحب یہ ساری یہ فلسفہ ایسا ہے کہ جس میں عقل نہیں چلتی, اور بڑے بڑے عقل مند آدمی بھی یہاں عقل نہیں لاتا, وہاں نہیں پوچھا صاحب مجھے پہلے لاجک بتائیے اس کے بعد میں کرنے دوں گا, مجھے میرے فلسفی بتائیے, وہ تو اسلام کے احکام ہیں, کہہ رہے صاحب فلسفی پہلے سمجھائیے پھر ہم مانیں گے, اور پہلے اس کے لاجک بتائیے پھر ہم مانیں گے, اور جب ڈاکٹر کے سامنے ہیں تو سر جو ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جناب کپڑے اتار رہے ہیں جناب تیار, کھانا نہیں کھانا ہوگا کہ لاجا ہوگا, تین بیڈ میں پانی پینی ہے کیونکہ آپ کا سٹی سکین ہونا ہے, کہہ لگا بالکل تیار, تو جو آپ کہیں گے وہ کرنے میں تیار ہے, نہ پوچھتا ہے لاجک ہے نہ پوچھتا ہے فلسفی کیا ہے, جو آپ کہیں گے ریزن کچھ نہیں, جناب جو آپ کہیں گے تسلیم ہی تسلیم ہے, یہ دین کے بارے میں کیوں مسلمان کا ذہن ہے, نہیں پہلے لاجک بتائیے پھر ہم مانیں گے, یہ کمزوری کا دور ہے, اس وجہ سے آپ نہیں مطلب سیدھے ہم کہاں, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیے دن کی نمازوں میں آہستہ خیرات کرنی ہے رات کی نمازوں میں زور دے کیوں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا اس لیے, اور کیا اس سے بڑی وجہ کون سی ہونی چاہیے, کچھ لوگ فلسفہ تو ہوگا, میں بہت بڑا فلسفہ ہے, میں ہمارا یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے اللہ کے نبی نے کیا اور ہمیں کسی فلسفی کی ضرورت ہے, ہاں وہ کچھ سمجھائیں گے بعد میں, چلو اتنی بات مانو کہ اللہ نے نبی نے کیا ختم, اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر اقبال نے ایک بتوا اپنی میٹنگ میں کہا تھا, کیا کہا تھا, بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب آئے طالبوں کو لیکچر دینا تھا اور لیکچر دینے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب مجھے تھوڑا سا وہ مواد چاہیے, کہاں کہاں کتابوں سے ملے گا مواد اور آپ بھی کچھ بتائیے تاکہ میں وہ لیکچر تیار کروں. لیکچر دینا تھا خدا کی ذات پر, خدا کا پروف. تو ڈاکٹر صاحب کہا کہ پروف کے بارے میں کیا کیا میں لکھوں گا آپ کچھ بتائیے, آپ کے پاس تو بہت پروف. ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس ایک بھی پروف نہیں. ہاں آپ کے پاس خدا کے لیے پروف کہنا تھا, نہیں کوئی نہیں. سر چوکھا نہ ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک نے کہا جی ڈاکٹر صاحب خدا کو مانتے ہیں؟ سر بالکل. اچھا پروف تو ہے ہی نہیں. کہنے لگا سب سے بڑا پروف میرے پاس یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا ہے, اس سے بڑا پروف میرے پاس اور کوئی نہیں. نہ مجھے ضرورت ہے کسی اور پروف کی, اس سے بڑا پروف اور کون سا مجھے چاہیے. ٹھیک ہے سر, سب جب سر میں ہے سوئی یہاں لگا رہے ہیں کیوں؟ کہنے لگا سر ڈاکٹر نے کہا آپ کی نہیں چلے گی. اب میں ڈاکٹر کا استاد ہوں, میں نے اس کو پڑھایا. کہنے لگا ڈاکٹر کے استاد ہو گئے کہیں پرائمری اسکول میں, اس پر ڈاکٹر کی چلے گی چوتھے کا یان جیسے, تو یہی کرنا ہوگا بس یہی ہے. تو بڑا جی اٹیک جو ہوتے ہیں اس اٹیک میں کیا کرنا ہے کہ پہلے لاحول ولا قوۃ الا بالله کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے, ایک وقت آئے گا یہ سارے اٹیک ختم ہو جائیں گے. اور دوسرے اگر یہ اٹیک ہو رہے ہیں اور افسوس ہو رہا ہے تو فوراً سمجھنا چاہیے یہ اٹیک صحابہ کو بھی ہوئے تھے اور صحابہ نے حضور سے کہا تھا تو حضور نے فرمایا تھا تمہارے پاس اندر ایمان ہے, یہ مطلب یہ مجھے اٹیک ہو رہا ہے ساتھ میں افسوس ہو رہا ہے, یہ افسوس ایمان کی علامت ہے. اور اگر میرے دل پہ برے خیال آئے ہیں اور برے خیال آنے کے بعد افسوس نہ ہو وہ زیادہ خطرناک حالت ہے. برے خیالات بھی آئے اور برے خیال آنے پر افسوس بھی نہ ہوا تو وہ زیادہ خطرناک حالت ہے, اس میں پریشان, اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اور وہ علاج جو ہے وہ ایسا, اس میں خطرہ اس بات کا ہے کہ آدمی ایمان سے باہر جا چکا ہوگا اور پتا بھی نہیں چلے گا ایمان سے میں باہر جا چکا ہوں. لہٰذا یہ جو برے خیالات آتے ہیں یہ برے خیالات کچھ عرصے تک تو آئیں گے اور کچھ عرصے آنے کے بعد پھر ان کو شکست ہو جاتی ہے اور آدمی صاف ہو جاتا ہے اور کیا پھر سوچتا ہے وہ پرانے زمانے برے خیالات کیا لگ رہے. کبھی آدمی اٹکا رہتا ہے تقدیر کیا چیز ہے, اب یہ تقدیر کیوں ہے, خدا نے سب کچھ کیا تو ہمارا قصور کیا ہے, خدا نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا تو ہمارا قصور کیا ہے, اس کے پیچھے کبھی نہیں پڑنا چاہیے. سیدھے اللہ نے اس دنیا کو چلانا ہے, چلانے کے لیے آدھا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے آدھا ہمارے ہاتھ میں دیا. ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, آدھا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے دودھ پیدا کرنا, آدھا کام ماں کے ہاتھ میں ہے اس کو بچے کے منہ میں دودھ پہنچانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پیدا کیا عورت نے نہیں پلایا کوئی قصور نہیں ہے, اور اللہ نے دودھ پیدا کر دیا عورت نہیں پلا رہی تو قصور عورت کا مانا جائے. ٹھیک, موسم آ گیا, کسان بیٹھا ہوا ہے, میرا تقدیر پر بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ میرے زمین سے خود بخود سب سے زیادہ اناج پیدا کرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ پہلا ہاتھ تو تمہیں خود کرنا تھا, وہ تم نے کیا ہی نہیں, تو اگلا ہاتھ کیسے میں کروں گا؟ کر نہیں سکتے. ہاں میں کر سکتا ہوں, مگر نہیں کروں گا کیونکہ میں نے قانون بنایا. بس یہاں جملہ میں حرکت ہوں, یاد رکھیے زندگی بھر کام دے گا. ایک ہے خدا کی قدرت, ایک ہے خدا کا قانون. خدا کی قدرت یہ ہے جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک, قانون خدا کا یہ ہے کہ صاحب آگ جلائے گی, یہ میرا قانون ہے. تم یہ نہیں کہنا میرے مقدر میں جلنا نہیں ہوگا, نہیں جلو گے تو ہاتھ ڈالو گے تو جلو گے کیونکہ میرا قانون ہے. جی اللہ آپ کو قدرت ہے کہ قدرت ہے, مگر استعمال تھوڑے ہر جگہ کرتا ہوں, کبھی کبھی کرتا ہوں, کبھی کبھی کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, اور کیسے تھے, اللہ اکبر, ملک شام میں ایک علاقے میں گئے اور لڑتے رہے وہاں اسلام پھیل جانا چاہیے, تو وہاں کا جو وہ قبائلی سردار تھا اس سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا آپ مجھے سمجھاؤ آپ کہتے کیا ہو؟ اور ہم صرف یہ کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانو اور ہم کچھ نہیں کہتے ہیں, حکم تو کرو. اس نے کہا ہم نہیں مانیں گے تو کہا لگا پھر یہ تو ایسا کرے گی, تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ چل اگر میں نے مان لیا, بہت اچھا, بس تم نے اللہ کو مان لیا, ہمارا ہو تو بتاؤ تم سے نہیں ہے. کہہ لگے سب سنو, اللہ کو ماننا ہے, کیا ماننا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے. تو بادشاہ کہا سب کچھ ہوتا ہے, یہ زہر رکھا ہے میں نے سامنے, اس نے زہر کا پیالہ بھی رکھا تھا, شراب کا پیالہ بھی رکھا تھا, اگر مسالت ہو گئی تو خوشی میں شراب پیوں گا اور اگر مسالت نہیں ہوئی تو زہر پیوں گا. اس لیے کہا سب کچھ اللہ سے ہو, کہاں یہ زہر کا پیالہ ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا یہ زہر کا پیالہ آدمی کو نہیں مار سکتا اگر اس کا فیصلہ نہیں ہے. بادشاہ تیمرت رشتے, اس نے کہا پی کر دکھاؤ, اگر تم نہیں مانے تو میں مان لوں گا خدا ہے اور اسلام قبول کر لوں گا. خالد بن ولید کہہ رہے آپ کیا کروں گا, نکلے باہر, باہر جا کر کہنے لگا یا اللہ دیکھیے اتنا یقین سیدھے کہہ رہے یا اللہ سنیے, اگر میری موت ابھی لکھی ہے تو ٹال دیجیے, مجھے ابھی یہ زہر کا پیالہ پینا ہے اور زہر کا پیالہ پیوں گا, میں زندہ رہنا چاہیے مجھے, یہ اسلام قبول کریں گے. اور اگر میں مر گیا تو آپ کے فیصلے سے مروں گا مگر یہ اسلام قبول نہیں کریں گے, یہ اسلام سے محروم رہیں گے, اس لیے اگر میری موت نہیں ہے تو بہت اچھا میں ابھی پی رہا ہوں, اور اگر آپ نے موت لکھ دیا ٹال دیجیے, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ سیدھے بات صاف صاف کہہ رہے ہیں. میں جا رہا ہوں پینے کے لیے, آ کر کے بیٹھ گئے. چلو جی کیا کہتے ہو, اب تم زہر کا پیالہ پیا, اگر تم نہیں مرے اور تو میں مان لوں گا کہ زہر نے تم کو نہیں مانا, اگر خدا چاہے گا تو اس زہر کے پیالے سے میں مر جاؤں گا, اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں مروں گا. اٹھا کر کے پینا شروع کیا, پیا. زہر دوارا زہر ہے, اس میں مارنے کی طاقت خدا نے رکھی ہے, اس لیے خارج مریض کو کپکپی شروع ہوئی, پسینہ شروع ہو, جہاز آ گئی, جہاز آنے کے بعد کپکپی ہوئی, باہر نکل گئے, الٹی ہو گئی, واپس آ کر کہنے لگے جناب میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ایمان قبول کر رہے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا تسلیم, زہر نے تم کو نہیں مارا, واضح تمہارا خدا طاقتور ہے. اور آ کر کے پھر انہیں کلمہ پڑھا اور پورے علاقے میں اسلام پھیلا, اور آج سب اس علاقے میں اسلام ہے. اس لیے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے کہ آپ اٹیک ہو رہے ہیں. یا اللہ میں نے تو اپنی خیال سے تھوڑے لایا ہی برا خیال, یہ کہاں سے آ رہا ہے میرا اسے کوئی ڈر. انسان کا دماغ وہ ہے, وہ ہائی وے پہ سارے چلتے ہیں. اس ہائی وے پر اچھی گاڑی بھی چلتی ہے, ٹوٹی پھوٹی گاڑی بھی چلتی ہے, رکشہ باندھا بھی چلتا ہے, ننگے لوگ بھی چلتے ہیں, گندے لوگ بھی چلتے ہیں, سنیاسی بھی چلتے ہیں, شریف لوگ بھی چلتے ہیں. تو اچھے خیالات اگر ہیں تو چونکہ یہ ہمارا دماغ جو ہے یہ ہائی وے ہے, اور برے خیالات اگر آ رہے ہیں تو آنے دیں. نہ ہی جب اپنی دکان پر شیشہ لگاتا ہے تو جو اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے, وہ پیچھے سڑک سے اس کو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں دیکھتے ہوئے, وہ جو سڑکوں سے گزر رہے ہیں اس کو شیشے میں نظر آتے ہیں, لیکن کبھی وہ ان کو نہیں دیکھتا, وہ اسی کو دیکھتا ہے جو اس کے کینچی کے نیچے ہے, اسی کو دیکھتا رہتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح سے ہمارا دماغ جو ہے یہ ہائی وے ہے, ہم کو یہ نہیں دیکھنا کون کون خیال آ رہا ہے کہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. ہمارا اصل رخ جو ہے وہ کدھر ہے؟ اصل رخ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین کے پابند ہیں, باقی خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے, وہ ایٹ اے ٹائم کئی سارے کام کرتا ہے, اس کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن کرتا ہے وہ سارے کام. آپ مجھے دیکھتا ہے پیچھے سے کون آ رہا ہے, اور آپ مجھے دیکھتا ہے آگے سے کون آ رہا ہے. کام سے گاڑی والے کی, گاڑی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتیں بھی سنتا ہے, زبان کو جواب بھی دیتا ہے, تو ان سے بول بھی رہا ہے, ان کی باتیں سن بھی رہا ہے, آپ سے پیچھے بھی دیکھتا ہے آگے بھی دیکھتا ہے. ٹھیک, اور اس سب کے باوجود مین توجہ کس پر ہے؟ تو گاڑی پر ہے. مین توجہ کو ہٹنے نہیں دے گا, سوال کا جواب بھی دے گا, آگے بھی دیکھے گا, پیچھے بھی دیکھے گا, ان سارے کاموں کے ساتھ مین توجہ گاڑی پر ہے. ایسے خیالات آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں, مین توجہ ہماری اپنی زندگی پر ہے. ہمارا کتاب بھی لگانا چاہیے. اور آپ بتاؤ, الحمد للہ.